الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا عالم، اتنی بڑی کائنات، وسیع و عریض، جس کا حقیقی علم بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، علام الغیوب ہیں وہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اسی کو وہ علوم عطا فرمائے جو ان کے اپنے ذاتی اور خصوصی علوم تھے، اس کا ادراک اور شعور اور اس کی صلاحیت اور استعداد کا معاملہ انسان ہی کے لیے رکھا، اور اسی کو اپنے احکامات اور تعلیمات کا مکلف بنایا، جنات کو ان کے ماتحت رکھا. قرآن کریم کی یہ پہلی وحی ہے سورہ علق کی. اقرا، اقرا سے اس کا آغاز ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ تعلیم و تعلم یہی وہ عنصر ہے اور وہ صفت ہے جو انسانوں کو دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے. تعلیم ہی کی بدولت انسان جو ہے وہ ممتاز درجات اور عزت کے خاص مدارج دنیا میں بھی حاصل کرتا ہے، اور آخرت میں بھی انہی کی بنیاد پر انسان ممتاز حیثیت حاصل کرے گا. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ علم دو قسم کے ہیں، ایک علم الابدان، ایک علم الادیان، اور دوسرا علم الابدان، یعنی دین اور مذہب کا علم ایک، اور دوسرے ابدان یعنی بدن، جسم، جسمانیت کا علم، یعنی علم طب، میڈیکل کا علم. یہ بنیاد ہیں، اور تعلق انسان کی ضرورت ہی سے ہے. علم الادیان جو ہیں ان کا تعلق ایمان سے اور ایمانیات سے اور عقائد سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر، رسولوں پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ نے جو عقائد رکھے ہیں ان پر ایمان، تو یہ بھی بنیادی ضرورت ہے انسان کی. اور علم الابدان، یہ بھی بنیادی ضرورت ہے کہ بدن سے متعلق سب سے بنیادی چیز اور ضرورت وہ صحت اور مرض، بیماری اور صحت کے معاملات ہیں، تو انسان کی ضروریات سے. تو انسانی جسم اور انسانی بدن، اسی سے متعلق ساری کی ساری ضروریات ہیں. تو سب سے پہلے پہل چونکہ صحت اور مرض کا معاملہ پیش آتا ہے، پھر اس کے بعد بھی جتنی بھی ضروریات ہیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، انسان کی جتنے بھی شعبے ہیں ان کا تعلق انسان کے جسم سے اور بدن سے ہی ہے، تو ضمناً تمام چیزیں آ جاتی ہیں. بنیاد صحت اور مرض سے متعلق ہے. تو گویا کہ خلاصتاً ایک چیز جو ہے انہوں نے بیان فرما دی، علم الادیان اور علم الابدان. تو تفسیر اور تشریح میں کوئی چیز اس سے باقی بچی ہوئی نہیں رہے گی. تو انسان کا جو کمال ہے اصل، وہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اس علم کے مطابق انسان اپنی زندگی ڈھال لے تو انسان کامیاب ہے. اور اگر انسان اس علم سے ہٹ کر یا اس علم کو صحیح رخ پہ رکھنے کے بجائے اپنی خواہشات اور ناجائز خواہشات اور گمراہی کے معاملات کا انتخاب کرتا ہے، تب بھی یہ انسان عیار اور مکار اور فریبی ہو جاتا ہے، خود بھی ڈوبتا ہے اور ساتھ میں صنم کو بھی کھینچ کے ڈبو لیتا ہے. تو خود تو ڈوبے ہیں، صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو دونوں میں یہ فرق ہے. تو فی نفسی علم جو ہے وہ ابلیس کے پاس کہتے ہیں سب سے زیادہ تھا اور بہت زیادہ تھا. ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ جہاں علم تھا اس کو کہ معلم الملکوت تھا، معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد، اور بڑا استاد تھا. صرف استاد ہی نہیں تھا، بڑا استاد، اپنے بھی کہا جاتا نا بڑا استاد آدمی ہے، تو ابلیس بھی بڑا استاد تھا. تو وہی بڑی استادی اس نے ہر چیز میں دکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی تکبر کیا. تو اتنا علم رکھنے والا اور اتنے یعنی بڑی ہستی اور بڑے مقام اور بڑے منصب سے جڑا ہوا لیکن اس نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات ہوتی تھی اور ہم کلامی ہوتی تھی، ساری چیزیں تھیں لیکن وہ بھٹک گیا۔ تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، تو علم ہوتے ہوئے اگر کوئی کام جہالت کا ہو جائے یا اپنی منمانی کا کرنے لگے انسان تو بہت ہی خطرناک حدوں کو انسان کراس کر جاتا ہے، عبور کر جاتا ہے اور تباہ و برباد خود بھی ہوتا ہے، ساتھ میں سارے صنم کے لشکر بھی خود ہی اپنے ساتھ لے کر ڈوبتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ ایسا فرد ہے کہ جس کی وجہ سے گمراہیت عام ہو رہی ہے۔ تو علم کو آدمی جو ہے اسی معیار پر رکھے جس معیار پر اللہ تعالیٰ نے دیا اور اللہ کے حبیب نے دیا، انبیاء نے دیا، جب اس کے مطابق انسان چلتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو کامیاب، اور اگر اس میں بھی انسان گمراہیت کی طرف چلا جائے تو تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو جو کمال کی اصل چیز ہے کیا ہے کہ علم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اور کہہ دیجئے کہ علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، تو نصیحت اور یاد دہانی اور فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو عقل والے ہوتے ہیں۔ تو عقل والے عقل کی روشنی کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، اور جو عقل کو صرف خواہشات کے تابع بنا دیتے ہیں اور وہ خواہشات بھی ناجائز ہوتی ہیں تو یہی انسان تباہی اور بربادی میں سب کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایسا اور اتنا عظیم تحفہ عطا فرمایا اور اس کی صورت میں ہمیں ایسے علوم عطا فرمائے جن میں اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی اور تمام علم کے خزانے جمع فرما دیے۔ اور خود فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان جنہوں نے قرآن کریم سکھایا، علم القرآن قرآن کریم سکھلایا، تعلیم دیا، خلق الانسان انسان کو بھی انہوں نے ہی پیدا فرمایا، اور علمہ البیان بیان کی اور بولنے کی اور خطاب کی یہ ساری صلاحیتیں اور ساری خوبیاں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے سکھلائیں۔ چونکہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تو اسی کی برکات چل رہی ہے، پورے عالم میں پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کتابیں تھیں وہ کہ تحریر کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، صحیفے کی صورت میں اس طرح سے زمین پر نازل فرمائی، لیکن اس کو باقاعدہ کلام فرمایا۔ جب کلام فرمایا تو یہ اس کا سلسلہ کلام کا عام ہو گیا کہ ہم بھی اس کو زبان سے پڑھتے ہیں۔ نماز میں ساری چیزیں ہیں لیکن قرآن کریم وہ مرکزی حیثیت اور کردار ہے اس کا۔ اب سورہ فاتحہ ہے، قرآن کریم اس سے آغاز ہوتا ہے، قرآن کریم کی سورت کی ترتیب میں سب سے پہلی سورت اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو بنایا، اور سورہ فاتحہ بچے بچے کو اس طرح سے زبانی یاد ہوتی ہے کہ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ کی طرح سے یاد کر لو، تو اس کو ابتدا میں رکھا اور کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ نماز کی کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا زبان پر جاری رکھنے کا سلسلہ اور پڑھنے کا سلسلہ جہاں ان سے شروع ہوا تو ایسا شروع ہوا، چونکہ ظاہر وہ خالق اور مالک ہیں اور ان کا کلام ہے تو ان کا کلام تمام کے تمام عالم کے ہدایت یافتہ اور اہل اسلام ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ یہ انہی کی قدرت کا معجزہ ہے اور قدرت کا شاہکار ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا پیغام ہے۔ تو ان کی شان کے حساب سے انہوں نے اس کی حفاظت کے معاملات بھی فرمائے، تو حفاظت کے لیے انہوں نے معاملات بھی اپنے ہاتھ میں رکھے۔ جب ہاتھ میں رکھے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے ہی، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام اور صحابہ کرام نے اپنے شاگرد در شاگرد سلسلہ جاری ہوا، تو جب سے کلام اللہ کا آغاز ہوا تلاوت کا، پڑھنے کا، تو جب سے ہی تسلسل میں ہے۔ تو والد گرامی ناصر الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیانوی نور اللہ مرقدہ، ان کے یہاں کے درسوں اور بیانوں میں بارہا یہ بات آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو تلاوت کے لیے مختص فرمایا، اور جب سے اس کی تلاوت اور پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا تو فرماتے تھے کہ اس وقت سے لے کے آج تک دنیا میں تلاوت کبھی موقوف نہیں ہوئی، اس کا تسلسل ہے۔ پھر ابھی کچھ عرصے 25-30 سال پہلے ایک تحقیق سامنے آئی تھی، اور اس تحقیق میں پہلے جو میں نے وہ تحقیق پڑھی تھی، جن کی تحریر تھی وہ میرے والد گرامی کے وہ چچا لگتے تھے حضرت مولانا خلیل الرحمن نعمانی صاحب، تو ان کی ایک تحریر ایک رسالے میں اور ماہنامہ میں چھپی تھی، اس میں انہوں نے تفصیل بیان کی تھی کہ انڈونیشیا سے اذان کا آغاز ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے سب سے پہلے وہاں، تو وہاں سے یہ اذان شروع ہوتی ہے اور سلسلہ شروع ہو کے پھر اس سے اگلے ممالک میں جہاں جہاں سورج کے نکلنے کے اور دن کے آغاز ہونے کے سلسلے ہوتے ہیں تو یہ آگے پھیلتی اور بڑھتی رہتی ہے، اور اذان جہاں جہاں فجر کا وقت ہوتا جاتا ہے وہاں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اور یوں بڑھتے چڑھتے 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے میں یہ پھیلتے پھیلتے فجر کا وقت سلسلہ آگے جا رہا ہوتا ہے تو پیچھے وہاں پر ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ ابھی ظہر فجر ہی کا سلسلہ چل رہا ہے دنیا میں، لیکن وہاں جہاں پہ فجر کے وقت تھے تو اب وہاں پہ وہ ظہر کا سلسلہ شروع ہو گیا، ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اذانیں ظہر کے بھی چلتے 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 سفر کر رہی ہوتی ہیں، آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں، ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے تو پیچھے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ عصر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ سفر چل رہا ہے، آگے فجر کا بھی سلسلہ جا رہا ہے، ظہر کا سفر بھی چل رہا ہے اور پیچھے عصر کا سفر بھی، اور اس کے بعد پھر مغرب کا سفر شروع ہو جاتا ہے، مغرب کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ شروع ہوتی ہیں، ان کا سفر بھی شروع ہے، پھر اس کے بعد عشاء کی اذانیں، تو اس طرح ترتیب سے وہ عشاء کی اذانیں، تو یوں ترتیب چل رہی ہے اور یوں ہر وقت ترتیب جاری ہے، اور امت مسلمہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام اور بڑائی اور کبریائی دنیا میں ہر لمحے ہر گھڑی کسی نہ کسی خطے میں اللہ کے کبریائی اور بڑائی بیان ہو رہی ہوتی ہے، کلمہ شہادت بلند ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کا کلمہ اور نبی کا کلمہ دنیا بھر میں وہ بلند ہو رہا ہوتا ہے، ہر طرف جو ہے اللہ اکبر کی صدائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں چل رہی ہوتی ہیں، اور یوں چلتے چلتے سلسلہ مسلسل ہے۔ اسی میں ضمناً یہ بات آدمی خود سمجھ سکتا ہے کہ جب اذانیں بلند ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب اذان کا سلسلہ رکھا، جو اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، تو اذان کے بعد نماز ہوتی ہے تو نماز کے سلسلے بھی جاری ہیں، جب نماز کے سلسلے دنیا میں تسلسل میں جاری ہیں تو نماز کے اندر تلاوت بھی ہوتی ہے، نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید تحلیل تکبیر اور تعظیم ہر چیز اس میں شامل ہے، اور درود شریف سب چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں قیام بھی تلاوت بھی اور رکوع بھی سجود بھی قعود بھی اور اس میں اتحیات بھی درود شریف کے سلسلے بھی دعائیں بھی، تو پوری روئے زمین پر امت مسلمہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضری میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قعود میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی اذان دینے میں ہے، اور کوئی نماز پڑھنے میں، کوئی دعائیں مانگنے میں، تو پوری روئے زمین پر امت مسلمہ کا اللہ تعالیٰ نے ایسا سلسلہ کیا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس وقت امت کا کوئی طبقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی حضور اذانیں نہ دے رہا ہو، قرآن کریم کوئی جناب جو نہ قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ امت کا ایک رشتہ ایسا جڑ گیا کہ 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں جاتا۔ تو صرف قرآن ہی نہیں، صرف اذان ہی نہیں، بلکہ ہر عبادت اور ہر چیز گویا کہ ہر لمحے جاری فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ داؤد علیہ السلام انہوں نے اپنے خاندان اور اپنی عائلہ اور فیملی کا یہ سسٹم بنایا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے 24 گھنٹے تقسیم کر لیے تھے فیملی ممبران پہ، تو اب وہ یہ کرتے تھے کہ جس کا جتنا وقت مقرر عبادت کا ہے وہ سارے کام چھوڑ کے صرف اللہ کی عبادت اور بندگی میں اور اس کے ذکر اور اس کی یاد میں مصروف رہتا تھا، جب اس کا وقت مکمل ہوتا تھا تو دوسرا فرد جس کی باری ہوتی تھی وہ پہلے پہنچ جاتا تھا، پھر وہ لگ جاتا تھا، تو 24 گھنٹے اس طرح آپس میں بانٹ لیے تھے، تقسیم کر لیے تھے، تو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں داؤد علیہ السلام کی پوری فیملی پوری عائلہ پورا خاندان اور کنبہ لگا رہتا تھا کہ کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے ہمارے خاندان پر کہ جس میں ہم اللہ کی عبادت نہ کر رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ حضور نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے پوری خاندان کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، لیکن امت محمدیہ کا اللہ تعالیٰ نے خود ہی سلسلہ ایسا کر دیا کہ پورے عالم میں سلسلہ پھیل گیا. اب پورا عالم کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اپنے عبادت اور بندگی کا سلسلے کا معاملہ جاری ہے. تو ہر وقت کلام اللہ کی تلاوت ہو رہی ہے، ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، بندگی ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، تو یہ ساری برکات چل رہی ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو بندے اپنے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی عبادت بندگی کرتے ہیں، کسی کی کوئی کمی بھی ہوگی، کسی کی کوئی خامی بھی ہوگی، اور کسی میں کوئی خوبی بھی ہوگی. تو خوبیاں بھی، خامیاں بھی، اور کسی کا اخلاص کس طرح کا، کسی کا اخلاص کس طرح کا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہوتا یہی ہے کہ اگر روئے زمین پر کوئی ایک بندہ یا بندی بھی مخلصانہ انداز سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کا اخلاص اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، ادا پسند آ جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر پوری روئے زمین ہی کے لیے وہ چیز قبولیت کے کر دیتے ہیں. کسی نے عصر کی نماز پڑھی، اس کا اخلاص اللہ تعالیٰ کو پسند آیا اور اس کی ادا اور اس کے انداز پسند آئے، تو اب یہ نہیں ہے کہ جناب صرف اسی کی قبول ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج جو ہے سب کی قبول. تو یوں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام جاری فرمایا ہے. تو بہرحال اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے علم کا مرجع، مرکز، منبع اپنے کلام کو بنا لیا، اور کلام وحی کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا، لیکن خود کلام فرمایا. دیگر کتابیں جو ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو بھی کلام فرماتے، باقاعدہ پڑھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کلام نہیں فرمایا، پڑھی نہیں، وہ ویسی کتابت کی صورت میں، تحریر کی صورت میں آ گئی. لیکن قرآن کریم کی خصوصیت کیا ہے؟ کلام کی صورت میں. اور اللہ تعالیٰ چاہتے اس کو بھی تحریر کی صورت میں اتار دیتے، لیکن اس کی پہلی صفت کیا رکھی؟ کلام، بولنا، اب بول کر، کہہ کر، پڑھ کر آگے بڑھانا. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے حوالے کیا، جبریل امین نے تلاوت کر کے حضور کے حوالے کیا، تلاوت کر کے حضور نے تلاوت کر کے صحابہ کے حوالے کیا. تو پہلے نمبر پر تلاوت، پڑھنا، تلاوت، تلاوت کر کے آگے بڑھایا. تو اس کی پہلی اور عظیم الشان صفت یہ کلام کی صورت میں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کا سلسلہ کیا، لیکن ہے دونوں صورتیں، کلام کی صورت میں بھی اور تحریر کی صورت میں بھی. تو کتاب اور خطاب دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری فرمایا. اور پہلی اس وحی میں یہی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اور آغاز بھی رب کے نام کے ساتھ، رب سے ہی شروع ہوا کلام، اور رب کے نام سے ہی شروع ہوا، اور رب ہی کے معاملات سے شروع ہوا. تو اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ ہستی جس نے ہمیں وجود دیا ہے، وجود کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، وجود ہے تو سب کچھ ہے. جو لوگ پیدا بھی ہوئے، وجود بھی ملا، لیکن اس کے بعد زندگی نہیں رہی، پیدا ہوتے ہی انتقال کر گئے، پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئے، تو وجود بھی نہیں ملا، مطلب وجود ملا لیکن وجود کے بعد یہ چیزیں نہیں ملی، چلے گئے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے وجود دیا تو پھر آگے معاملات ملے، جن کو وجود ہی نہیں ملا تو ان کی ہستی دنیا میں یا آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں. اب اللہ نے وجود دے دیا تو یہ وجود بہت بڑی نعمت، تو اسی وجود دینے کا حوالہ دے رہے ہیں. الاقرا بسم ربک الذی خلق، جنہوں نے وجود دیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، اور پیدا بھی اس انداز سے کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک عمومی سطح پر، جس طرح دیگر حیوانات اور جانور ہیں کہ بھئی سب پیدا ہو رہے ہیں اور رل مل کے سارے چلتے ہیں، جنگلوں میں بے شمار چیزیں، پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، چرند بھی ہیں، اور ہوائی، فضائی، بری، بحری، سب طرح کے ہیں، لیکن ان کی کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے، کوئی خاندانی سسٹم نہیں ہے. خاندانی سسٹم جن کا ہے بھی بہت محدود پیمانے پہ، اب کہیں جوڑیاں لگتی بھی ہیں اگر کسی اس کی، تو جوڑی دار بھی وہ اپنے بچوں کو، ایک ان کی لمٹ اور حد ہے، اس حد تک وہ پالا پوسا پھر فارغ. اڑنے والے پرندے جب تک اپنے بچے اڑنے قابل نہیں ہوئے، کھانے قابل نہیں ہوئے، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، جب وہ اڑنے قابل ہوئے، انہیں اڑانا سکھایا، اڑنا آ گیا، اب وہ ادھر، تم ادھر، ہم ادھر، تو ایک سسٹم نہیں ہے. لیکن انسان، اس کو وجود دیا، اور وجود دینے کے ساتھ ہی اس کو بہت بڑی فیملی، خاندان، قبیلہ، ایک شناخت عطا فرمائی. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. تو قوم، قبیلہ، زبان، رنگ، نسل، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کو مل جاتی ہیں، اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اتنے سارے رشتے ناتے اس کو مل جاتے ہیں. والد ملے تو والد کے خاندان کے سارے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ سب رشتے بھی اس کے ساتھ آ گئے. والدہ ملی، والدہ کے ساتھ جتنے ان کے رشتے جڑے ہوئے وہ سب بھی آ گئے. والد جیسے وجود ہوا، والد ملے، والد ملتے ہی چچا ملے، تایا ملے، پھوپھی ملی، دادا ملے، دادی ملی، ادھر سے نانا ملے، نانی ملی، ماموں ملے، خالہ ملے، پھر وہ رشتے آگے بڑھتے جاتے ہیں. پورا قوم قبیلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وجود دیا، تو وجود بھی ایسی اٹھائے گیرے پن سے نہیں ملا کہ بھئی بس چلتے پھرتے ریوڑ کے انداز میں جانور بہت ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ایسے سلسلہ چلتا رہتا. اور انسان جو ہے اس کو اللہ نے اقرا بسم ربک الذی خلق، اتنا عظمت اور شان اور اس قدر منظم ترتیب اس کو دی اور تخلیق اس کو دی، اور تخلیق کے ساتھ اس کو نظام اس کو دے رہے ہیں. لیکن انسان کیا کرنے کے چکر میں، انسان جو ہے نا وہ اسی چکر میں ہے کہ ہم بھی جانوروں سے بدتر ہو جائیں، اور جسموں کی نمائش اور وہ فضول تفریحات جن کو تفریحات نہیں کہیں گے بلکہ انسان کی تباہی اور بربادی کہیں گے، اس میں جناب جو ہے رنگ رنگینیاں، شور شرابے، موسیقی، میوزک، ڈانس، ناچ، اور جناب جو ہے آتش بازیاں، پتنی، کھیل کود، گباڑے، سب اکٹھے کر لیے اور اکٹھے کر کے خوش ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ممتاز حیثیت عطا فرمائی ہے، اور اسی ممتاز حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تحفظ بھی فراہم کیا، حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھی. ورنہ آج 1500 سال بعد ہم مساجد اور مدارس، خانقاہیں، دینی مراکز، دینی جماعتیں اور حرمین شریفین اور وہاں کی رونقیں، وہ ہم پھر اس طرح نہیں دیکھ سکتے تھے. اب حرمین شریفین میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، وہ مرکز ہیں، اسلام کے مرکز ہیں، دین کے مرکز ہیں، اور علوم وحیہ کے مرکز ہیں، قرآن کریم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مراکز ہیں. وہیں سے دین اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور پورے عالم میں پھیل گیا. مکہ مکرمہ جاتے ہیں، حرم محترم مسجد حرام جاتے ہیں. مکہ میں سال میں ایک دفعہ حج کی عبادت آتی ہے، حج کا مخصوص لباس، مخصوص ترانہ، مخصوص احکامات، مخصوص معاملات وہ انجام دیتے ہیں ترتیب سے. اور اس ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے جو احرام کا سلسلہ ہے، یہ حج ہے، اور دوسرا عمرہ جو سال بھر چلتا رہتا ہے، اس کا بھی مخصوص لباس ہے مردوں کا. عورتوں کے لباس وہی، لیکن شرائط وہی ہیں جو احرام کی حالت میں ہوتی ہیں. اب اس انداز سے ترتیب بنائی. اب احرام کی حالت میں جتنی خرافات آج انسان تفریح کے نام پہ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جتنی خرافات وہ انجام دیتا ہے، شامل کیے اس نے، ایسی کوئی خرافات اس میں نہیں، بلکہ جو حلال معاملات ہیں، جو جائز معاملات ہیں اور ازدواجی معاملات ہیں، اسلام یہاں پر آ کر وہ بھی ختم کر دیتا ہے. صرف رب اور بندے کا معاملہ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. ربک الاکرم، جس مکرم رب نے اور جس ذوالجلال والاکرام رب نے انسان کو کرمنا بنی آدم بنایا، تو اس انسان کو یہ بتلایا کہ جب میری عبادت اور بندگی اور میرے معاملات ہوں گے تو وہ چیزیں جو جائز ہیں، حلال ہیں اور شریعت نے، دین نے، اسلام نے رکھی ہیں، یہاں پر آ کے وہ بھی ختم، وہ تعلقات بھی منقطع اور ختم. تو کتنا زبردست معاملہ ہے، کتنا پاکیزہ معاملہ ہے، کتنا پیارا معاملہ ہے. احرام کی حالت ہوئی تو ہم اب محرم بن گئے، یا محرم ہوتے ہیں محرم، تو وہ محرم بھی اب محرم ہونے کی وجہ سے وہ پابندیاں بھی عائد ہو جاتی ہیں. تو یہ پاکیزگی کی طرف گیا نا، گندگیاں، غلاظت، عام حیثیت میں جو چیزیں حلال ہیں ان حلال سے بھی نکال لیا. تو رب نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، اور نہ ہی وہ ان کو کوئی ایسے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، بشری ازواجی تقاضے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ سونا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ ازواجی معاملات. اب رب چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھی ان صفات سے متصف ہو کے بلندی پر آئے، تو تمام چیزوں سے بالکل پاک صاف کر لیا، ظاہراً بھی پاک صاف کر لیا. تو یہ ہمارا دین ہے، حرم محترم میں حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، اور عام وقت میں پنج وقتہ نماز، اور حرم شریفین میں تہجد کی نماز بھی، باقاعدہ اس کی اذان بھی ہوتی ہے. مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں ایک گھنٹے پہلے تہجد کی بھی اذان ہوتی ہے، اور یہ اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہاں پر ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ اور مزید بڑھائے اور اس چیز کو، فیض کو پوری دنیا میں پھیلائے تہجد گزاری کی، کہ لوگ تہجد میں بھی اسی طرح سے رونق لگی ہوئی ہوتی ہے، مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی آدھی رات کے بعد سے مجمع آنا شروع ہوتے ہیں، لوگ تہجد میں مصروف رہتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگے رہتے ہیں. مسجد حرام میں طواف کر رہے ہیں اور اس طریقے سے عبادت میں لگے ہوئے، عمرہ کرنے والے عمرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ترتیب چل رہی ہے. کتنی پاکیزگی کا معاملہ عطا فرمایا. جیسے روزے میں ہوتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے آدمی، ازواجی معاملات چھوڑ دیتا ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کی چونکہ یہ صفات ہی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ازواجی معاملات ہیں. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو بندے کو بھی بندگی میں اتنی بلندی پر لاتے ہیں تاکہ بندہ اپنے رب کی قربتیں انتہائی درجے پالے اور حاصل کر لے، اور اس کے مقابلے میں، بندگی کے مقابلے میں بندہ کن چکروں میں لگا ہوا ہے؟ گندگی کے چکروں میں، گندگی کے چکروں میں، تفریح کے نام پہ اور کھیل کود کے نام پہ اور نہ جانے نمائشوں کے نام پہ، کن کن چیزوں کے نام پہ بندہ وہ حرکتیں کر رہا ہے جو جانور بھی نہیں کرتے. جانور کوئی تفریح کا پروگرام نہیں قائم کرتے، کوئی انٹرٹینمنٹ وہاں پہ نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی اس طرح کے اختلاط نہیں ہوتا کہ سب اکٹھے ہو جاؤ اور ڈھمکیاں اور ڈانس اور موسیقی اور میوزک اور سب مکس ہو کے جو جس کا دل چاہے وہ کرے، ایسا جانوروں میں بھی نہیں ہوتا. وہ بھی اپنے موسم کے حساب سے جوڑیاں لگاتے ہیں اور موسم کے حساب سے چلتے ہیں. لیکن انسان، اس کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اس کو اپنی اوقات بھی یاد دلا رہے ہیں کہ ہر موڑ اور موقع پر ایک تو اس رب کو یاد رکھو اور اسی کے نام سے ہر چیز شروع کرو، اور ساتھ میں خلق الانسان من علق، اپنی اوقات کو یاد رکھو، اپنی حیثیت کو یاد رکھو کہ یہ حیثیت اسی طرح سے سب کی، سب برابر ہیں، اور اس حیثیت کو یاد رکھ کر چلو. اقرا وربک الاکرم، اور وہ رب جس نے انسان کو مکرم بنایا ہے اسی رب کے نام کے ساتھ ہی جو ہے تعلیم اور تعلم کا سلسلہ رہے. یہ تعلیم اور تعلم، اسی سے تہذیب اور تربیت انسان کو ملتی ہے، اور بلندی اسی سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. جب اس سے گرے گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. ابھی جتنی بھی دنیا بھر میں لوگ کھینچ کر انسانیت کو گھسیٹ کر جو ہے وہ توہین اور تذلیل کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے کہیں ماڈلنگ کے نام پہ، کہیں ڈانس، اور کہیں کسی چیز برہنہ ہوتے ہوتے بالکل برہنہ ہو گئے، اور مزید جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ عام زندگی بھی وہ بالکل برہنگی پر اتر آئے. پروگرام اور تفریحات دیتے دیتے اب وہ یہی چاہتے ہیں کہ عام حیثیت میں بھی انسان بالکل برہنہ ہو جائے اور سب مکس ہو جائیں. تو یہ شیطانی راستہ ہے اور شیطانی سلسلے ہیں. لیکن اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی، کلام کی صورت میں نازل فرمائی، تحریر کی صورت میں نہیں ہے، لیکن بتا دیا کہ قلم کا بڑا مرکزی کردار ہے. الذی علم بالقلم، قلم سے بھی علم کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے. نون والقلم وما یسطرون، یہ علم انسان کو عزت عطا فرماتا ہے. عزتیں ہی عزتیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں. ہم لوگ مدینہ منورہ میں ابھی جب گئے ہوئے تھے عمرے پہ گزشتہ دنوں، تو وہاں پر ہم لوگ، ہمارے جناب قاری سعد نعمانی صاحب، تو چچا داد بھائی، ہم لوگ تو وہ بہت خدمت میں لگے رہے وہاں مدینہ منورہ میں، قسمت سے اس وقت موجود تھے، آئے ہوئے تھے دوروں سے اپنے، تو وہاں پر تھے، تو وہ مسلسل رابطے میں رہے اور آ گئے، کہنے لگے بھائی میں یہاں پر ہوں ابھی، تو ہر طرح سے میری خدمات حاضر ہیں، اور وہ لگے بھی رہے کھانے پینے دسترخوان، اور ماشاءاللہ ان کا خود کا مدینہ منورہ میں اللہ پاک نے دسترخوان بھی چلائے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا ایک ریسٹورینٹ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا، اور وہ ماشاءاللہ اس میں بھی یہی برکات کے سلسلے ہیں. تو ہم ایک جس دن نکلنا تھا صبح، تو اس دن بھی رات کو کہنے لگے کہ آج جنا چلتے ہیں، میں آپ کو گھماؤں گا پھراؤں گا مدینے کے راستوں پہ، گلیوں کوچوں میں، اور ساتھ میں ہم لوگ بیٹھیں گے، کھانا پینا بھی آپ کے لیے اسپیشل بنواؤں گا اپنے ریسٹورینٹ پہ، اور وہاں سے جو ہے ویو بھی جو ہے سامنے ریسٹورینٹ سے مسجد نبوی کا آنکھوں کے سامنے بالکل، ایسے شیشے میں بیٹھ جاؤ یا باہر بیٹھ جاؤ، ایسا زبردست منظر. تو وہاں باتیں بھی کریں گے اور ساتھ میں کھانا پینا بھی کریں گے. گئے تو حالانکہ سفر صبح شروع ہو تو مجھ جیسا آدمی جو ہے اس میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں ادھر ادھر کی چیزیں اپنے اوپر لاؤں، تو ٹینشن ہوتی ہے سفر کی، ایک ٹینشن ہوتی ہے، تھوڑی سی عادت بھی ہے ٹینشن کی، اب کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن جو ہے نا ویسی فی نفسی ٹینشن کی عادت ہے کہ بھئی کوئی سفر ہے کچھ ہے تو خواہ مخواہ کی ایک فکر، زبردستی انجانی فکریں سوار ہوتی ہیں. لیکن جب اس طرح کے لوگ وابستہ ہوتے ہیں نا، وہ ٹینشن والے لوگوں کو بھی ٹینشن فری کر دیتے ہیں. اب صبح نکلنا ہے، کچھ سامان وامان بھی سمیٹنا ہے گھر میں، وہ کرنا ہے. اب میں ہوں، میری اہلیہ ہیں اور بیٹے میرے، تو اب گروپ والوں کو بھی ذرا اطلاع دینی ہے، نکلنا ہے فجر کے فارغ ہوتے ہی صبح 7:30 اور جناب 8 بجے گاڑی آنی ہے، تمام تیاری. لیکن پھر بھی وہ کہنے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ آئیے سب ہو جائے گا، اللہ خیر کریں گے. اب لے گئے، گئے تو بڑا اتنا خوبصورت ویو، سامنے مسجد نبوی پوری، وہ شیشے میں بیٹھ کے آرام سے، وہاں پہ کھانے وانے بھی زبردست بنائے ہوئے، اور مسجد نبوی کے مینار اور رونقیں پوری سامنے نظر آ رہی ہیں، اور بیٹھے ہوئے بات چیت ہو رہی ہے. تو جو میں بات بتا رہا تھا وہ یہ کہنے لگے کہ مختلف دورے ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہمیں مکہ مکرمہ نکلنا تھا صبح, یعنی جمعرات کا دن تھا وہ دو ہفتے پہلے, اور انہیں جو ہے ٹورنٹو جانا تھا. تو ٹورنٹو میں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم اور ان کا دونوں کا پروگرام تھا وہاں بڑا, کوئی اسلامی سلسلے میں کوئی معاملات تھے تو دونوں کو وہاں پہنچنا تھا, مولانا طارق جمیل صاحب اور سعد نعمانی صاحب. تو بارہ لین کو بھی جانا تھا سفر پہ, پھر بھی وہاں پہ اپنے آرام سے بات چیت سلسلے ہوتے رہے. تو کہنے لگے کہ مختلف دوروں میں مختلف حضرات جو ہیں معروف مشہور یہ حضرات ہوتے ہیں. تو علم اور دین اور دینداری کے ساتھ وابستگی کی عزت کا ایک فرق بتا رہے تھے. بات چیت ہوتی رہی مختلف, جیسے ہم اپنے تجربات اور چیزیں پیش کر رہے ہیں وہ اپنی کر رہے ہیں, تبصرہ اچھا ہو رہا ہے. اسی میں تذکرہ کرتے کرتے کہنے لگے کہ کئی جگہ دوروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض معروف اور مشہور ہستیاں اور شخصیات ساتھ ساتھ ہوتی ہیں, جیسے جنید جمشید تھے ان کے اور ان کے سفر بہت ساتھ رہتے تھے, اور اس طریقے سے جیسے بھی مولانا طارق جمیل صاحب وغیرہ وہاں وہ لوگ ساتھ رہے, اور اسی طریقے سے کھیل کی دنیا کے جو کھلاڑی ہمارے کرکٹر حضرات ان سے بہت ساتھ رہتا ہے. تو کہنے لگے کہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ انہی کھیل کی دنیا سے متعلق ایک صاحب جو ہیں جن کی شہرت بہت ہے اور بڑے ان کے خدمات رہی ہیں, تو وہ بھی اور یہ بھی سفر میں ساتھ تھے. جب کراچی پہنچے, کراچی پہنچنے میں کہیں سے دورے سے آ رہے تھے ساتھ ساتھ اپنے دونوں کے دونوں, تو جب یہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد اب ان کو دیکھا جس کی بھی نظر پڑے نا تو وہ دور سے ان کا نام لے کے بولے کہ ارے وہی فلاں وہیں سے دیکھ کے بس ٹھیک ہے, اس نے اس کو دکھا دیا ہمیں فلاں, قریب سے کوئی گزر گیا وہیں سے کسی نے سلام کر دیا وعلیکم السلام. تو کہنے لگے کہ یہ سلسلہ ان شخصیت کا دیکھا. اس کے مقابلے میں کہنے انہیں کی فیلڈ کے اور انہیں اسی دنیا کے اسی شعبے کے دو تین افراد ایسے ہیں جو دینداری میں لگ گئے, دینداروں کے ساتھ لگ گئے, باشرہ ہیں, امامے, ٹوپیاں, لباس پوشاک اہل اللہ والا. تو کہنے لگے کبھی ان کے ساتھ بھی سفر اکثر پیش آتا رہتا ہے. تو کہنے ایک موقع پر کراچی ایئرپورٹ پہ اترے اور اترنے کے بعد میں بھی اور وہ بھی ہم جب چلے, جیسے ہی آئے تو جہاں جائیں وہ پبلک ٹوٹی پڑ رہی ہے, لپٹی پڑ رہی ہے, کوئی جناب ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پیشانی چوم رہا ہے, اور قریب آ کے سارے جڑتے چلے جا رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے یہ اپنے طور پہ یعنی جو نے تجزیہ کیا کہ دین اور دینداری اور دینداری سے وابستگی, اہل اللہ سے وابستگی, انسان کی جو ہے اس کے محبت کو اللہ تعالیٰ دلوں میں اتار دیتے ہیں اور آدمی اس کے ملے بغیر رہتا نہیں ہے, جب دیکھا تو ٹوٹے پڑ رہے ہیں. حالانکہ اسی فیلڈ کے ان سے زیادہ شہرت والے وہ بھی ساتھ آئے تو بس دور سے دنیا دیکھ لیں, ہاں بھی فلاں فلاں جاب اشارہ کر دیکھ لیا, ہاں بھی ٹھیک ہے, ٹوٹے نہیں پڑ رہے. تو میں نے کہا یہ بہت بڑی بات انہوں نے بتائی. تو علوم دینیہ شرعیہ اور اہل اللہ اور اہل اللہ سے وابستگی, دین سے وابستگی, ان علوم سے وابستگی انسان کو فنا سے بقا میں لے جاتی ہے, اور محبت دل سے اللہ تعالیٰ جو کروا دیتے ہیں, دلوں میں محبت پھیلا دیتے ہیں, دینداری اور تقوی کی محبت دلوں میں اتار دیتے ہیں, وہ محبت عزت میں بدل جاتی ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ دیکھیں شہرت تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے, شہرت بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے, نام بڑا مشہور ہوتا ہے, کوئی حاکم ہے, کوئی سربراہ ہے, کوئی لیڈر ہے, نام بہت ہے, لیکن اس لیڈری اور سربراہی اور شہرت کے ہوتے ہوئے بھی عزت نہیں ہے, ہر طرف ذلت, ہر طرف ذلت. یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں بھی گزر رہے ہیں تو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں, لوگ جو ہے نا چور کہہ رہے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو ذلت. اس شہرت کا کیا فائدہ, شہرت بھی خوب کما لی, دولت بھی خوب کما لی, تعلقات اور اختیارات بھی پورے ہیں, لیکن ذلت ہی ذلت ہے. تو دین وہ چیز ہے, علوم دینیہ, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, اللہ تعالی نے جو علوم دیے ہیں اور ان علوم میں جو برکتیں رکھی ہیں, عزتیں رکھی ہیں, بلندیاں رکھی ہیں, اللہ نے وہ الگ ہی رکھی ہیں. تو اس سے جو حقیقی معنی میں سچائی سے جڑتا ہے اور بغیر کسی پرواہ کیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں. اور ایسی جس میں سامنے والے کو اس سے کچھ نہیں مل رہا, اس کی شہرت سے, اس کی ناماوری سے, اس کی عزت سے اسے کچھ نہیں مل رہا, لیکن بس وہ دل میں محبت ہے, بے ساختہ انسان ٹوٹا پڑ رہا ہے, حالانکہ وہ ایک ہی فیلڈ ہے, ایک ہی وہ ہے, اور ان سے زیادہ ان کا نام ہے, ان سے زیادہ ان کو جو دنیا جانتی ہے, لیکن ان کے مقابلے میں ان کو بڑے کیا, چھوٹے کیا, افسران کیا, عہدے داران کیا, آگے لپٹ رہے ہیں, سلام دعا, کوئی پیار کر رہا ہے, کوئی گلے مل رہا ہے, کوئی کچھ, آگے پیچھے مجمع, اس مجمع کو سنبھالنا ایک مشکل. تو یہ جو ہے فرق اللہ تعالی نے رکھا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو دیگر اہل اللہ کو دیکھیں اور دین کے جتنے بھی جو اللہ والے لوگوں کو دیکھیں, تو یہی وہ علوم ہیں, یہی وہ احکامات ہیں جن کی بدولت ان کو عزتیں ملی ہیں. جتنے بھی اس وقت اہل اللہ کام کر رہے ہیں, اب جیسے نامور لوگوں میں مولانا تاری جمیل صاحب کو بچہ بچہ جانتا ہے، اس لحاظ سے ان کا نام بہت نمایاں ہے عرب میں بھی عجم میں بھی. جتنی شہرت اللہ پاک نے نمایاں طور پر ان کو عطا فرمائی ہے، یا ائمہ حرمین میں بہت سے ائمہ، لیکن شیخ عبد الرحمن السدیس، شیخ شریم کو جس طرح ایک عزت، ایک نمایاں تعارف عطا فرمایا ہے، کسی کسی کے حصے میں ایسی کوئی چیز آتی ہے. وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے. وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے. تو کسی کسی کے حصے میں یہ چیز آتی ہے. اب مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، صرف بیان کرتے ہیں نا، یہی اللہ رسول قرآن و حدیث اسلام کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں ہے. دنیا کی شہرت کی جو حاصل کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بڑے نام بنائے، ملینوں ملینوں ٹریلینوں ان کے جو ہے دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے دیکھنے والے، ان کے ناظرین، ان کے ویورز فیس بک پہ، اس پہ بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف اللہ رسول کی پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہی پیغام دے رہے ہیں، اسی پیغام کو سنا رہے ہیں، لیکن دنیا دیوانی ہے، دنیا عاشق ہے، دنیا پیار کرتی ہے، سچا پیار کرتی ہے، کون ہے گزرے میں کہیں بھی ہے. اچھا وہاں ٹورنٹو میں بھی ایسا ہوا، جس وقت وہ ٹورنٹو میں اسٹیج پر آئے بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، ان کا اعلان ہوا جب وہ آئے، تو ایک شخصیت دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی اور آ کے لپٹ گئی، رو کے، کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرا یہ نام ہے. تو حضرت مولانا نے ان کو دعا دی اور جو ہے کہا کہ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ سے راضی ہو، آپ سے راضی ہو، اس طرح رکھ دیا. تو یہ عاشقانہ انداز ہے. مکے میں جاتے ہیں، مدینے میں جاتے ہیں، مکے مکرمہ میں حج ہے، عمرہ ہے، اور اس کے علاوہ رونقیں لگی ہوئی ہیں، طواف ہو رہا ہے، مسجد نبوی جاتے ہیں، وہاں پر بھی رونقیں لگی ہوئی ہیں. اب مکے مکرمہ میں، مسجد حرام میں 6 وقت کیا ہوتا ہے؟ اذان ہوتی ہے اور نماز ہوتی ہے. 6 سے مراد یہ ہے کہ وہاں تہجد کی بھی اذان ہوتی ہے، اس وقت بھی لوگ تہجد میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی طواف کر رہا ہوتا ہے اور لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے لیے سارے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں. چاروں طرف سے جو رونق، پورا وہ شہر کا شہر بنے ہوئے، دونوں پورے شہر بن گئے، چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، ہے نا، قرآن کریم کے لیے آتا ہے، پڑھتا جا اور بڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری وناس وہیں پر ہوا تو پاس، بزرگوں سے سنا ہے. تو وہاں بھی چلنا خوب ہوتا ہے، کیوں کہ مکہ مکرمہ، مسجد حرام بھی اور مسجد نبوی پورا کا پورا شہر بن گئے، وہ اتنی وسعتیں ہو گئیں، اتنی فراقیاں ہو گئیں کہ خوب چلنا پڑتا ہے وہاں پہ. عام دنوں میں آدمی ایسا چلنے کا تصور نہیں کر سکتا، وہاں نمازوں کے لیے بھی چلتے رہو چلتے رہو، اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے. لوگ بوڑھے بھی، جوان بھی، ویل چیئروں پر بھی، معذور بھی، ہر طرح کے بس چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. کس چیز کے لیے؟ صرف نماز کے لیے، اذان پر نماز پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ان کو کھینچ کر لا رہی، صرف نماز. نہ موسیقی، نہ میوزک، نہ گانے، نہ کوئی اعلان، کچھ بھی نہیں ہے، صرف نماز پڑھنے کے لیے. مسجد نبوی صرف نماز کے لیے. یہ اتنی رونق کس چیز کی؟ نمازی ہیں سارے، حضور کے دربار میں حاضری لگانے آئے، سلام پیش کرنے. لیکن پوری پانچوں ٹائم، چھ ٹائم تہجد سمیت، یہ جو رونق لگی ہوئی اور دنیا چاروں طرف سے جو آ رہی ہے، کس چیز کے لیے؟ صرف نماز کے لیے، نماز پڑھنے آ رہی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے. اور اسی میں جو لطف مل رہا ہے، جو سرور مل رہا ہے، جو اطمینان مل رہا ہے، جو قرار مل رہا ہے، جس کے لیے تڑپ تڑپ کے آدمی پہنچا ہے اور جا رہا ہے، تو پھر تڑپتا ہوا جا رہا ہے کہ مجھے پھر آنا ہے، مجھے پھر بلائیے، میرے پھر حاضری ہو، پھر تڑپتا ہو جا رہا ہے. وہ پھر تڑپ لے کر آ گیا اور پھر دوبارہ تڑپ رہا ہے کہ مجھے تو وہیں جانا ہے. کیا چیز ہے یہ؟ یہی حقیقت ہے کہ سامنے یہ چیز نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے ایک دنیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک رشتہ، ایک تعلق ہے، جو انسان کو حقیقی معنی میں انسان بناتا ہے. انسانیت کی جو اصل حقیقت ہے، جو روح ہے، وہ اس کو اس میں ملتی ہے. مسجد نبوی میں اور کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں نا، جمعے کے دن خطبہ اور بیان ہوتا ہے، جمعے میں ہفتہ واری عید ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز اس کے لیے دنیا نہیں جا رہی. نماز تو ہر جگہ پڑھ لیتا ہے آدمی، اکیلا بھی ہے کہیں جنگل بیابان، وہاں بھی پڑھ لیتا ہے. تو نماز ہی وہ روح ہے، پوری روح زمین پر اہل ایمان کو اللہ کی بندگی اور عبادت وہ جوڑتی ہے، اور اسی میں ہی ساری عزتیں ہیں. حرمین شریفین کی تمام رونقیں اسی عبادت اور بندگی کی وجہ سے ہیں، اسی عبادت اور بندگی کی وجہ سے، اسی اذان کی وجہ سے، اسی نماز کی وجہ سے. حرمین شریفین کے میناروں سے اذان بلند ہوتی ہے، نمازوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، انہی چیزوں میں رونق ہے وہاں کی، سارے اسی چیز کے لیے آتے ہیں. تو اہل ایمان اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ یہ بات سمجھنی ہے کہ ان کی ساری راحت، سکون، آرام، عزتیں، آسائشیں، سب کچھ اللہ نے اسی میں رکھا ہے. اسی عبادت اور بندگی میں رکھیے. کوئی چیز دوسری نہ ہو لیکن یہ عبادت اور بندگی ہو رہی ہے, سب کچھ اس کو مل رہا ہے. پھر اس کے بعد خوشیاں اور راحت اللہ نے اپنی حقوق کے معاملات میں رکھے, جو متعلقہ رشتے ہیں ناتے ہیں, ان رشتوں اور ناتوں میں انسان ہر ایک کا درجہ بدرجہ حق ادا کر رہا ہو, اسی میں انسان کو زندگی کی راحتیں اور تفریحات میسر آ جاتی ہیں. تو یہ چیز اگر انسان سمجھ لے تو زندگی اور بندگی دونوں کی دونوں ایسی آپس میں رنگ جائیں کہ انسان کو کبھی بھی کوئی ٹینشن, کوئی پریشانی, کوئی بھی ایسی چیز پیش نہیں آئے گی. تو یہ علوم وحیہ ہیں جو انسان کو زندہ جاوید کر دیتے ہیں, انسان کو پائندہ تابندہ کر دیتے ہیں اور بقا سے, فنا سے نکال کے بقا میں منتقل کر دیتے ہیں. فنا کیسی بقا کیسی, جب ان کے آشنا ٹھہرے, کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے. ہمیں دنیا میں بھی وہی ذات لے کر آئیے, اقرا بسم ربک الذی خلق, الذی خلق انہوں نے پیدا کیا, نہیں لاتے ہمیں کوئی بھی نہیں پیدا کر سکتا تھا. ہمارے والدین یا ہماری آل اولاد, جو اس نے دیا اولاد ملی تو لے لی, نہیں کسی کے ہو رہی کسی کے اچھے خانی لا سکتے. کسی کی تمنا ہے کہ میرے یہاں دو بیٹے دو بیٹیاں ہو جائیں, وہ چاہیں گے تو ہوگی, نہیں جائیں گے تو کسی کی اچھے خانی کر سکتے. فرعون اتنا بڑا فرعون بنا ہوا ہے لیکن فرعون کے اولاد نہیں ہے, فرعون خود فرعون ہے لیکن اولاد سے محروم ہے. تو لے آؤ اولاد, انا ربکم الاعلی کے نعرے لگا رہے تو اولاد تو لاتے, نہیں لائے. تو یہ سب ان کے سارے سلسلہ ہے. تو یہ نقطے اور راز انسان سمجھ لے کہ اللہ تعالی نے جو فرما دیا اقرا بسم ربک الذی خلق, تو اپنے رب کا نام ہی اور اپنے رب کے احکام ہی وہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہیں اور ہماری عزتوں اور بلندیوں اور دارین کی کامیابیوں کا سارا دار و مدار اللہ تعالی ہی کی عطا کردہ علوم میں ہے, علوم وحیہ میں ہے. اس کے علاوہ نہیں. اب قرآن کریم ہے, یہ کہلاتا ہے وحی مطلوع, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ارشادات وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے. اب قرآن کریم کی تلاوت, تلاوت اللہ تعالی نے تلاوت فرمایا, جبریل امین نے تلاوت فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی, یاد فرمایا, اور اس کے بعد نمازوں میں بھی ہم تلاوت کرتے ہیں, نمازوں میں بھی تلاوت کرتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تو رخصت ہوتے ہوئے پوچھنے لگے کہ یا اللہ سب سے زیادہ آپ کو محبوب کیا ہے, کیا پسند ہے جس کے ذریعے سے میں آپ کی عبادت اور بندگی کروں, اور جب میرا دل چاہے کہ میں آپ سے بات کروں تو میں کیا کروں؟ فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو, قرآن کریم کی تلاوت. جب اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو اسے چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کرے, اور جب بندے کا دل چاہے کہ میں اس سے بات کروں تو نماز پڑھے, نماز اور ذکر و اذکار جب بندے کا خود کا دل چاہے. تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے بات کرنا, کہ اللہ تعالیٰ چاہے بندہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کریں تو قرآن کریم کی تلاوت. تو وحی مطلوع تلاوت والی, اور وحی غیر مطلوع حضور کے ارشادات احادیث. تو ان کو باقاعدہ تلاوت نہیں کرتا آدمی کہ بیٹھا ہوا ہے. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى, فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الله ورسوله. تو قران کریم کی تلاوت میں کیسا لگا ہوتا آدمی, ہر ایک اپنے اپنے انداز میں, عرب اپنے انداز میں, عجم اپنے انداز میں تلاوت ہو رہی ہے, لیکن احادیث ان کو قران کی طرح تلاوت نہیں کرتے. تو کیا ہے وہ؟ وحی غیر مطلوب, اور یہ ہے وحی مطلوع جس کی تلاوت بھی مقصود ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, تلاوت بھی مقصود ہے. آج جو ہے بہت بڑی تعداد, بہت بڑی دنیا یہ کہتی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھو, سمجھ کے پڑھو, بہت بہترین بات ہے لیکن جملہ ادھورا ہے. قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھو لیکن سمجھانے والوں سے سمجھ کے پڑھو. جب تک یہ جملہ ساتھ نہیں لگے گا یہ جملہ ادھورا ہے. یہ اغوا کاروں کا جملہ ہے, اغوا کرنے والوں کا جملہ ہے. یہ قرآن کریم کو پڑھو سمجھ کر لیکن سمجھانے والوں سے سمجھ کر پڑھو, اس کے بغیر نہیں. اگر قرآن کریم خود سمجھنا, جس طرح لوگ مثال دیتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, قرآن کو پڑھنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا, لیکن یاد رہے وہ صدیق اکبر, وہ فاروق اعظم, وہ عثمان ذوالنورین, وہ علی حیدر کرار, وہ مشرکین مکہ, وہ قبائل عرب, وہ عرب دنیا کے لوگ جو اپنی شاعری پر فخر کرتے تھے, اسی فصاحت و بلاغت پر فخر کرتے تھے, اور اس فصاحت و بلاغت میں اشعار کہہ کے پوری دنیا کو چیلنج کرتے تھے, اور پوری دنیا اپنے عرب کے علاوہ دوسروں کو عجم کہتے تھے. اگر
قرآن کریم کا وہ سمجھنا جو یہ لوگ سمجھانا چاہتے ہیں اور جو یہ سمجھیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو، اگر وہ مقصود ہوتا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ فصیح و بلیغ لوگ تھے، قرآن خود سمجھ لیتے۔ جب ان کے لیے نبی اکرم سکھانے کے لیے آئے، بتانے کے لیے آئے، پڑھانے کے لیے آئے، آپ کا منصب رکھا گیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، جب نبی اکرم ان لوگوں کے لیے بھی لازمی مبعوث ہونا ان کا ہوا، ان کے ذریعے سے پڑھایا گیا، آپ استاد بنے وہ شاگرد بنے، تو ایک عام آدمی خود پڑھ لو، جملہ پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پڑھو سمجھ کر، لیکن سمجھ کر بھی کس سے؟ جو سمجھے ہوئے ہیں ان سے سیکھ کر سمجھ کر پڑھو، تب معاملہ ہوگا، لیکن ایسے ترجمے اٹھا اٹھا کے پڑھو گے تو اس سے بڑے بڑے ملحد، بڑے بڑے گمراہ پیدا ہو رہے ہیں، خود گمراہ ہیں، خود ملحد ہیں، خود اپنی عقل سے چیزیں نکال لی اور برا بھلا کہتے ہیں ان اکابرین امت کو جو اس میدان کے شہ سوار ہیں۔ دنیا میں میں نے شروع میں بتایا تھا کہ دو علوم ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا علم الادیان اور علم الابدان، بدن کا علم یعنی میڈیکل اور طب۔ تو کیا کوئی شخص اب اتنا عروج پہ سلسلے چلے گئے، میڈیکل بھی اور جناب نیٹ پر بھی اور ہر چیز پر جو نا علوم عام ہیں، تو کوئی شخص یہ کھڑا ہو کے کہے کہ میاں میڈیکل اور طب کو خود پڑھو سمجھ کر، جو تم دوائیں استعمال کرتے ہو ڈاکٹروں پہ اعتبار نہیں کرو، ڈاکٹروں کے پر بھروسہ نہیں کرو، حکیموں اور طبیبوں پر بھروسہ نہیں کرو، خود پڑھو، خود سمجھو، کتابیں پوری پھیلی ہوئی ہیں، سب کچھ پھیلی ہوئی ہیں، تو کوئی بھی شخص اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ بیمار ہوں گے، ڈاکٹر سے، حکیم سے، طبیب سے، اس سے علاج کرانا، اس سے رہنمائی لینا یہ لازمی ہوگا، ورنہ کسی دن بھی ٹہ ہو جائیں گے، پتہ چلا کھانا کچھ تھا کھا کچھ لیا، پتہ چلا جناب خون اندر سے پتلا تھا اس کو گاڑا کرنا تھا، انہوں نے جنہوں اٹھا کے وہ ڈسپرین شسپرین کہ بھی کھا لو خون گاڑا لگ رہا ہے، تھوڑا سن ون ہو رہا ہے، پتہ چلا کہ ہمیشہ کے لیے سن ہو گئے، تو ڈاکٹر کو تو پتا ہے، وہ نبض پہ ہاتھ رکھے گا، بلڈ پریشر چیک کرے گا، پھر بتائے گا کہ بھی آپ کو کس دوا کی ضرورت ہے، اب یہ جناب خود ہی کھایا اور لڑک لیے، ٹہل لیے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو جب دنیاوی علوم اور دنیاوی سلسلے اتنے عام ہو گئے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اور تو اور چھوڑیں، یہ جو موسیقی ہے، میوزک ہے، ڈانس ہے، گانے ہیں اور ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، یہ جو بنتی ہیں اس پر بھی پوری پوری ادارے قائم ہیں، سکھانے کے، سیکھنے کے، پوری دنیا بھر میں قائم ہیں، کوئی بھی للو پنجو اس میں ایسے نہیں گھس رہا، اتفاق کے جو پہلے آ گئے، اب جب تک کہ وہ سیکھ کر نہیں آئے تو کسی کی بھی وہاں پہ اندر داخلہ نہیں ہے۔ تو تم قرآن کریم کے لیے یہ بات کہہ رہے ہو کہ سمجھ کے پڑھو، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی کہو کہ جو سمجھے ہوئے ہیں، جو اس کے ماہرین ہیں، انہی سے سیکھ اور سمجھ کر پڑھو، تب کامیابی ہوگی، ورنہ جتنے بھی آج یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس شعبے کے لوگ جو اس کے ماہر ہیں ان کو تو تم مولوی یوں کہہ رہے ہیں، ملا یوں کہہ رہے ہیں، یہ علماؤں کی باتوں کو مت آؤ، وہ میرے بھائی جن کا یہ شعبہ ہے، جن کا یہ میدان ہے، جب ان کو تم سائڈ پر کر رہے ہو تو تم اپنا پتہ تو بتاؤ، اپنی سند تو بتاؤ، تم کہاں سے آئے ہو، تمہاری بات مانے تو ماننے سے پہلے یہ تو بتاؤ تم کون ہو، سوال تم کون ہو، پھر اس کا جواب چاہیے ہمیں، نہیں بیٹھے ہوئی یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اس دور میں دو تین طبقات ہیں جنہوں نے علماء اکابرین امت ان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، دو تین ٹولے، ایک تو وہ موم بتی مافیا ہے جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، موم بتی مافیا، ایک وہ ٹیم ہے، ایک قادیانی ٹیم ہے، اور ایک اور ٹیم ہے جو مسلمانوں سے ذرا دور ہیں، طبقہ ان کا الگ ہی شروع دور سے چلا۔ تو یہ حضرات علماء کی، مولویوں کی، ان کی، میرے بھائی اگر کوئی کسی فرد میں کوئی غلطی ہے اور کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، اس کی اپنی ذاتی ہے، علمی معاملات ہے تو آپ اور میں تھوڑی اس کا آپریشن کریں گے، علماء کریں گے، اگر کوئی مولوی غلط کر رہا ہے تو اس کے پیچھے پوری مولویوں کی ٹیم ہے، وہ خود کریں گے، آپ کو کس نے ٹھیکہ دیا ہے کہ آپ مولویوں کو اٹھا کے برا بھرا کہنے لگ جائیں، آپ علماء اور مولویوں کو برا کہہ کے آپ مسلمانوں کو اور ان کو اغوا کرنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، ان سے اعتماد خراب کر کے آپ اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس چیز میں اللہ تعالی نے جو علوم دیے ہیں ان کے جانشین اور وارث ہر دور میں اللہ تعالی نے سلسلہ بسلسلہ سندن بسندن علماء اور اکابرین ہی کا رکھا ہے معاملہ، اور آج تک سند بسند سلسلہ چل رہا ہے، دنیا کے علوم کے لیے بھی جب سند درکار ہوتی ہے اور تعلیم درکار ہوتی ہے، تعلیمی شعبے درکار ہوتے ہیں، تعلیمی شعبوں کے اندر داخلہ اور وہاں کی تمام شرائط پوری کرنا ہوتی ہیں، وہ شرائط پوری کر کے، وہ پورے اس سے گزر کے، وہ تمام جتنے بھی سال لگانے ہوتے ہیں وہ سب پورے کرنا ضروری ہے، تو ایسے ہی علوم دینی شرعیہ جو شخص یہ کہے کہ قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھو، تو یہ جملہ ادھورا ہے. اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ جو قرآن کے ماہر ہیں اور سمجھے ہوئے ان سے سمجھ کے پڑھو. اس کے بغیر جتنے بھی آپ گمراہیت دیکھ رہے ہیں یہ علماء اور فضلہ مولویوں کی وجہ سے نہیں آئی، یہ ان کی گمراہوں کی باتوں کی وجہ سے گمراہیت آئی ہے معاشرے میں. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم جب تک پریشان ہیں اور محتاج ہیں، جب تک کہ ہم ان عہدوں اور منصب جو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیے، ایک مسند رسول ہے، مسند رسول، منصب رسول، جو تعلیم کا میدان، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، تعلیم کا میدان ہے. آپ استاد بھی ہیں، معلم بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، آپ امام بھی ہیں، یہ عہدہ ہے، ٹھیک ہے، منصب ہے، مصلی رسول، منبر رسول، مسند رسول. لیکن جب تک اس چیز کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ جب پہنچے، آپ نے سلسلے پھیلائے اور پھیلانے کے بعد مدینہ منورہ میں ریاست قائم فرمائی، اس ریاست کے رئیس آپ خود تھے، آپ خود تھے جج، آپ خود تھے کمانڈر، آپ خود تھے. کمانڈ کون کرتا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جج کون تھے؟ آپ خود تھے. اور اس طریقے سے حاکم کون تھے؟ آپ خود تھے. جس دن تک یہ سنت اہل اللہ اور علماء زندہ نہیں کریں گے، اس دن تک دوسروں کے سامنے بھیک مانگنا پڑے گی. دوسرے کہتے رہیں گے قرآن سمجھ کے پڑھو، قرآن سمجھ کے پڑھو، یہ مولوی گمراہ کرتا، اس دن تک یہ ہوتا رہے گا. اور جس دن اس سنت کو زندہ کر لیا، مسند رسول کے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ ریاست اور اس کا رئیس اور حاکم بھی، یہ بھی مسند رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم کی اور خود حاکم بنے، دوسروں کے حوالے نہیں کی. جب آپ کے پاس انتظامی چیز ہی نہیں ہے، آپ کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے، آپ کے چچا ماما مانیں گے آپ کی بات؟ آپ کی خالہ جان آپ کی بات مانیں گی؟ کوئی نہیں ماننے والا. فیملی میں شادی ہوتی ہے، تقریب ہوتی ہے، خالہ اپنی چلا رہی ہوتی ہے، پھپھی اپنی چلا رہی ہوتی ہے، چچا اپنی چلاتے ہوئے چلے آتے ہیں، تایا جان اپنی بات کہتے ہوئے چلے آتے ہیں، وہاں پہ ایک تماشا ہو رہا ہوتا ہے. شریعت کی کوئی بات نہیں ہے، باقی دنیا جہان کی ساری چیزیں، شادی میں، بیاہ میں، تقریب میں، گانے بھی ہیں، موسیقی بھی ہے، مکسڈ گیدرنگ بھی ہے، اور بدتمیزی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، سب کچھ ہے، مسلمانوں کی شادی ہے، لیکن اس کے علاوہ شریعت کا کہیں نام و نشان نہیں. اسی وجہ سے ان مسند رسول کے ساتھ ساتھ ریاست اور اس ساری چیزیں، حضور کی اولین سنت جب آپ آ گئے، اب پوری دنیا میں آپ نے پھیلا دیا، نہیں تو بھیک مانگتے رہو، یہی ہوتا رہے گا. تمام وہ چیزیں ہیں جہاں، جیسے کہتے نا، وہ جو سلسلے بھول ہوئی ہے، اگلوں نے بنیاد ایسی رکھی سازش سے، سائڈ کر دیا اور خود اپنا رستہ سیدھا کرتے چلے گئے. جب تک اس چیز کا تدارک نہیں ہوگا، معاملات ایسے ہی ہوتے رہیں گے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، آج بھی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے علوم دینی شرعیہ، اس کے معاملات کتنے سہل اور کتنے عام رکھے ہیں، عام رکھے ہیں اور سہل رکھے ہیں اور آسان رکھے ہیں، کہ آج بھی اتنے بڑے بڑے مدارس قائم ہیں، 2000 3000 6000 7000 10000، اتنے اتنے تعداد میں طلبہ ہوتے ہیں، طالبات بھی پڑھ رہی ہیں، اتنی بڑی بڑی تعداد ہوتی ہے. 27 لاکھ طلبہ صرف وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے طلبہ طالبات ہیں، 27 لاکھ، یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے وفاق المدارس کے تحت. جو رجسٹرڈ مدارس اور جو ادارے ہیں، مدارس ہیں، ان کی تعداد 18 لاکھ ہے، اور رجسٹرڈ کے علاوہ بھی جو پوری ٹوٹل تعداد ہے، 30 لاکھ مدارس آپ کے پاکستان میں صرف وفاق المدارس عربیہ پاکستان، حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر اور ان بڑے حضرات کے جو زیر سایہ ہے قاری حنیف جلندری، اس وفاق کے تحت 30,000 مدارس اور 27 لاکھ طلبہ طالبات، اتنی بڑی تعداد ہے. اور سب نظام فری میں چل رہا ہے، مفت میں چل رہا ہے، مفت میں چل رہا ہے، کتابیں دیتے ہیں، رہائش دیتے ہیں، ساری سہولتیں دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، پینا دیتے ہیں. لاؤ، پوری دنیا اتنی بڑی بڑی باتیں تو کرتی ہے، ملا گمراہی پھیلا رہے ہیں، مولوی یہ کر رہے ہیں، یہ تو کہتے ہو، لا کے یہ بھی دکھاؤ. کبھی کوئی اشتہار، کوئی سلسلہ کبھی نہیں دیکھو گے، یہ چیزیں بھی دیکھو، بس منہ سے زبان وہ ہلانا آتی ہے، زبان ہلا کے کہہ دیا سب گمراہی پھیلا رہے ہیں، ملا یہ کہہ رہے ہیں، ملا وہ کر رہے ہیں، ملا کسی کو کافر بنا رہے ہیں. ملا کے پاس آئے ہو کبھی؟ کبھی کسی مدرسے میں جا کے دیکھا ہے؟ کبھی کسی مدرسے کے ماحول میں جا کے تجزیہ کیا ہے؟ اپنی دنیا بنانے کے لیے تو پوری دنیا کے کونوں تک جا کر معافی کے ساتھ جھک مراتے ہو, معافی کے ساتھ عام سا جملہ ہے نا, اس لیے دنیا بھر میں جھکے مراتے ہو اور خاک چھانتے ہو, کبھی جاؤ کسی مدرسے میں اور پھر دعویٰ کرو کہ میں فلاں مدرسے میں بھی گیا, فلاں بھی گیا, فلاں بھی گیا, مولوی یہ کر رہے ہیں, ملا یہ کر رہے ہیں, طلبہ یہ کر رہے ہیں, پھر تمہاری بات کو ہم کہیں گے کہ ہاں سروں کے اوپر. کبھی تم کسی مدرسے میں تم نے قدم نہیں رکھا ہے, بات اتنی بڑی بڑی کر رہے ہو, بات اتنی بڑی بڑی کر رہے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ ان اکابرین کی قربانی اپنی جگہ ہے. وہ میں نے اپنی جگہ بات کہی کہ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی, حضور کی یہ سنت زندہ نہیں ہوگی, تو دھکے پریشانیاں اور یہ چیزیں رہیں گی. لیکن جس دن ہم نے یہ چیز کر لی, بولنا ہی نہیں پڑے گا. چھوٹی سی مثال ہے, سعودی عرب کی مثال لے لیں, عرب دنیا کی مثال لے لیں. سعودی عرب اور عرب دنیا میں یہ ہے کہ جو حکمراں اور سربراہوں کا مسلک ہے, مشرب ہے, وہی عوام کا ہے, اور پوری عرب دنیا کا مشرب اور مسلک ایک جیسا ہے. اب وہاں پہ سلسلہ دیکھیں آپ کتنا بڑا فرق ہے, کتنا بڑا فرق ہے. مذہبی اعتبار سے سعودی عربی کو لے لیں تو بہت 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 اس فتنے کے دور میں بہترین ہے, بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, مسلک کا مشرب کا اختلاف اپنی جگہ ہے, لیکن جہاں تک مذہبی معاملات آپ دیکھیں ذرا کس قدر بہترین, کس قدر زبردست. کیوں؟ کہ اختیارات اپنے پاس ہیں, اقتدار بھی ہے, اختیار بھی ہے, مذہب بھی, سب چیزیں پورے چیزیں, جو چیز نافذ کرنا چاہتے ہیں پھر احکامات آتے ہیں خالی, کبھی احتجاج کرنا تھوڑی پڑتا, بھائی یہ کرنا یہ کرنا. اللہ تعالیٰ وہاں کی حفاظت فرمائے, سازشیں بڑے عروج پر ہیں, خدا نخواستہ دوسری طرف نہ چلے جائے, چونکہ اب جو چیزیں آ رہی ہیں رنگ رنگینی کی اور اس طرح کی چیزیں, اللہ حفاظت فرمائے, سازشوں سے بچائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان علوم دینی شریعہ کو آج بھی بالکل مفت میں آسان, پھر مزید سنیں, ایک تو مفت اور فری, یہ تمام سہولتیں دینے کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ پھر مزید کیا, مزید یہ کہ جناب جو ہے بوڑھے جوان, عورتیں, بچے, بڑے, کسی کی کوئی قید نہیں ہے. دنیا کی ڈگریاں بغیر سرمایہ لگائے کوئی دے تو دے, اپنی وہ مغربی دنیا اپنی چیمپئن شپ قائم کرنے کے لیے, اپنے سپر پاور بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو پاور میں لانے کے لیے ہر چیز پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. 500 دنیا کی یونیورسٹیاں اپنی ساری جو نا کہتے ہیں نا بندر بانٹ, اس کو کہتے ہیں بندر بانٹ, اور گھٹنے جو ہے نا ہمیشہ انسان کے اس کے پیٹ کی طرف مڑتے ہیں. تو ان کو تو اختیارات ملے نا, وہ اختیارات اپنی طرف ہی لے کے گئے, اور وہ یہ بھول گئے کہ یہ مسلم دنیا ایک پاور اور ایک طاقت ہے, کلیمے کی طاقت رکھتی ہے. ان کے ساتھ اگر آج ہم نے اپنے وقت میں اچھا کیا تو کل ہمیں اچھا ریزلٹ ملے گا, آج اچھا نہیں کیا تو کل ان کی دن آنے ہیں, ان کی صبح آنی ہے, تو کل کیا بنے گا یہ نہیں سوچ. اور یقین کریں مسلم دنیا کی کل آئے گی نا تو وہ برا نہیں کرے گی, لیکن انہی کی سازشوں اور حرکتوں کی وجہ سے کھیل بکھیڑا ہوگا. جو جنگیں ہوں گی وہ بھی انہیں کی حرکتوں کی وجہ سے ہوں گی کہ کر دو کھیل بکھیڑا اور یہ کر دو وہ کر دو. بہرحال تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, تو نہ عمر کی قید نہ سرمایہ لگانا پڑتا ہے. عورت بھی پڑھ سکتی ہے, مرد بھی پڑھ سکتا ہے, چھوٹی عمر کا ہی پڑھ سکتا ہے, بڑی عمر کا ہی پڑھ سکتا ہے, لائے کو دکھائے. دنیا کے اتنے بڑے بڑے تعلیمی ادارے پھیلے ہوئے, لاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یونیورسٹی سے صفہ سے آغاز ہوا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. ان علوم کا آغاز ہوا غار حرا سے, مسجد حرام سے, مکہ مکرمہ سے, نبی اکرم سے, صحابہ کرام سے, صحابیان سے, تابعین سے, تبع تابعین سے, فقہاء کرام سے, محدثین کرام سے, مفسرین کرام سے آغاز ہوا, پوری روئے زمین بھر گئی, پوری روئے زمین پھیل گئی. صرف آج پاکستان کے خطے میں 27 لاکھ طلبہ طالبات ہر عمر کے پڑھ رہے ہیں, وہ تو پوری دوسری دنیا کا کیا عالم ہوگا. جس پاکستان کے مدارس سے 70,000 صرف حفاظ کرام وفاق میں امتحان دے رہے ہوں, اتنے بڑے پیمانے پر پوری دنیا نے گھیرا ہوا ہے, تو یہی اصل ہے, یہی ہے وہ اقرا. اس اقرا کو کوئی نہیں روک سکتا, اس اقرا بسم ربک الذی خلق کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ غلغلے ولولے اسی لیے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, رب ہیں ہمارے. آغاز بھی ایسی ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, ہمارے آغاز یہ ہیں, ہمارے آغاز یہ ہیں, اور انتہا کیسے ہو رہی ہے, من الجنتی والناس, سارے شرور سے, فتنوں سے پناہ مانگتے ہوئے صورتیں, ہر قسم کے شر سے پناہ مانگتے ہوئے جناب معاملات مکمل ہو رہے ہیں, اور تکمیل کون کر رہا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہی طاقت والے رب وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں نے دین اسلام مکمل کر دیا, تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، اس کی پسند کے مقابلے میں دنیا جہان کے ساری خرافات کے ڈھیر لگا دو، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ تم نے جو دنیا جہان کے سرمائے لگا کر، دنیا جہان کی جو ہے ہتھیار بنا کے، دنیا جہان کی جنگیں اور فساد کھڑے کر کے تم جو نتیجے حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ نتیجے تمہیں ملے کہ نہیں ملے. دشمنی کر کے پوری ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا کے دشمنی کے لیے تمام تر حربے استعمال کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ انڈا بٹا انڈا، صفر بٹا صفر بھی نہیں، انڈا بٹا انڈا نکلا. وہ انڈے بھی خراب. تو فائدہ دوستی کی طرف آؤ. دوستی کی طرف لانے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ جب انسان جو جن کو پتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کا نام ہی اللہ کا کلام ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے، تب کام جو ہے سیدھا ہوتا ہے. تو الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اکثر و بیشتر اس سورت کی ان ابتدائی آیات کو پڑھا کریں، ورد میں رکھ لیا کریں، نمازوں کے بعد یاد آ جائے ان پانچ آیتوں کو پڑھ لیا کریں، پھر اس کی برکات دیکھیے گا. قیامت تک نسلوں میں اگر اللہ تعالیٰ کے علوم کے جانے وارثین پیدا نہ ہونا تو قبر میں جب آئیں میرے پاس برزخ میں نا، وہاں پہ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ان آیات کو ورد میں رکھا کریں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ان کا ورد رکھا کریں نمازوں کے بعد، سوتے میں جاگتے میں ورد رکھا کریں، اور جب ورد کریں گے تو اپنی زندگی اور اپنی فیملی میں اور قیامت تک کی نسلوں میں اس کے اثرات نہ جائیں. تو مرنے کے بعد جب برزخ میں ملاقات ہو، حشر میں ملاقات ہو، مجھ سے حساب لے لیجیے گا. نبی اکرم امی ہے، آپ کی قوم امی ہے، اور غار حرا میں یہ الفاظ اترے اور سلسلہ شروع ہوا ہے. پڑھیے جو شروع ہوا، پورا عالم جگمگا رہا ہے، روشنی. یہ عبادت اور بندگی بظاہر دیکھنے میں بڑی ہلکی لگتی ہے، مسجدوں میں آنا بڑا ہلکا لگتا ہے، لیکن انہی چیزوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو صدیق اکبر بنایا ہے، فاروق اعظم کو فاروق اعظم بنایا ہے. قرآن کی اسی تعلیم، اسی تلاوت نے، نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ صدیق اکبر بھی یہی پڑھتے تھے، تہجد میں کھڑے ہو گئے نیت باندھ کے اور جناب تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پڑھے جا رہے ہیں، قرآن ہی پڑھتے تھے. سارے صحابہ دن رات بھر جو ہیں نماز کی نیت باندھی تلاوت کر رہے ہیں، نمازوں کا وقت ہو نمازیں پڑھ رہے ہیں. یہی نمازیں تھیں، یہی تلاوت تھی، یہی تسبیحات تھی، ان کو اللہ پاک نے اتنی بلندیوں پر جو مقامات دیے انہی چیزوں کی وجہ سے. آج ہم بھی کریں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ انہی کے قدموں میں جگہ دیں گے. یہ اہم چیزیں، بڑی چیزیں، اس کی جو رونق ہے، وہ رونق اور وہ راحت اور وہ سکون اور وہ قرار انہی چیزوں میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو راستہ دکھا دیا اور دکھایا ہے اپنے تک پہنچنے کا، وہ یہی راستے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت، بندگی، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات، اب نماز، وہ ایسی چیز ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ تکبیرات، اور ساتھ ساتھ سب سے مرکزی کردار قرآن کریم کی تلاوت، اور پھر اس میں بھی مزید اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بار بار پڑھ رہے ہیں، اور اس طریقے سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ادراک و شعور دیے ہیں، علوم دیے ہیں، وہ اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والے ان کو دیکھ کر عمل میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو آگے ہی بڑھاتے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عزتیں ہی عزتیں اور راحتیں ہی راحتیں اور برکتیں ہی برکتیں دی ہیں اور رکھی ہیں. اس سے ہٹ کر کبھی بھی کوئی نقصان، کوئی تباہی، کوئی بربادی اس وجہ سے نہیں آئی کہ ساری قوم نماز پڑھتی تھی اور کوئی مصیبت آئی ہو، کبھی بھی ایسا نہیں. سارے اکٹھے ہو کے جمعہ پڑھنے آئے، جمعہ پڑھا اور اس کے بعد سب بڑے پریشان ہو گئے، بور ہو گئے اور بڑے تھکے ہوئے اور پریشانی کے بعد جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوا. اب عمرہ حج ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، مال بھی انسان خرچ کر رہا ہے اور جا بھی رہا ہے، اس میں تھک بھی رہا ہے، لیکن کرنے کے بعد خوش نظر آتے ہیں، ٹنڈ بنڈ کرا کے اور خوش نظر آتا ہے. دنیا بھر کی ہیرو بننے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا جو ہے ٹنڈ کرا کے وہاں پہ سارے خوشی پھر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ یار اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، اس نے بلایا مجھے، پھر بھی بلا لے اور اللہ تعالیٰ پھر مجھے یہ سعادت دے دے، یہی کہتا ہوں نظر آتا ہے. تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو یہ شعر تو شعر ہی ہے نا، تو اس لحاظ سے بڑی زبردست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی راحتیں خوشیاں اسی میں رکھی ہیں. اللہ پاک ہمارا بیٹھنا بولنا پڑھنا قبول فرمائے. آج ہمارے بھائی لاڈلے پیارے بھائی مفتی رضوان الحق صاحب، وہ ذرا کچھ طبیعت ان کی ذرا ناساز تھی، تو انہوں نے مجھے فون کیا، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. حالانکہ ارادہ یہ تھا کہ سن منٹ بول کے بات چیت کر کے پھر دیکھ لیں گے، لیکن وہ یہ تو معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے سلسلے کو.
یہ اقرا کی آیات کو کبھی نہیں بھولیے گا، پڑھتے رہیے گا، اپنی بھی نیت سے، اپنی آل اولاد، اپنے احباب اور سارے مسلمانوں کی نیت سے پڑھے انسان، اور اپنی نسلوں کی نیت سے پڑھے. تو نیت کو بھی وسیع رکھا کریں، نیت اور جذبوں کو بھی وسیع کر کے، گھوٹ کے اور باندھ کے، جوڑ کے نہیں، پیکٹ بنا کے، کھلی کھلی. اویس بھائی کی والدہ اور ام سعود صاحبہ اور سردار صاحب کی اہلیہ صاحبہ اور مدر حسین صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلیہ عطا فرمائے. عبداللہ صاحب ان کی جناب بہن مرحومہ مہر انجم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ اور آپ کی بدولت اور واسطے سے ان کی بہن تک پہنچا دیں. محمد عارف صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کلیہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم کرے. اور تنویر میاں وہ بھی بیمار ہیں، ان کی والدہ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ تنویر میاں کو بھی صحت دے، ان کی والدہ کو بھی صحت عطا فرمائے، کرم فرمائے. مختصر سی دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا إله العالمين يا رب كريم، آپ نے جو علوم یا اللہ قرآن کریم کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے، اور یا اللہ اپنا پیغام، آفاقی پیغام، ابتدائی پیغام اور انتہائی پیغام، سورہ علق کی صورت میں، اس کی آیات کی صورت میں، اور یا اللہ اليوم اکملت کی صورت میں دیا، اور یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کی صورت میں، اور شریعت مطہرہ، اور یا اللہ سنت نبویہ کی یا اللہ شکل اور صورت میں ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، نعمتوں کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے عبادات اور اپنے حقوق میں بھی، اور یا اللہ بندوں کے حقوق میں بھی درجہ بدرجہ ہمیں یا اللہ صحیح معنی میں ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے. ہم میں سے ہر ایک کو یا اللہ سستی سے، کاہلی سے، غفلت سے اور انا سے، اور یا اللہ گمراہیت سے اور بھٹکنے سے محفوظ فرمائیے. اور یا الہ العالمین، غیروں میں جو لوگ یا اللہ علماء سے، اکابر سے، اکابرین امت سے بدظن کرتے ہیں، ان سے بھی سب کے، ان کے شر سے بھی سب کو بچائیے، اور انہیں بھی ہدایت عطا فرمائیے. اور مسلمان باہم بھی جو اختلاف اور رنجشیں رکھتے ہیں، ان رنجشیں اور اختلافوں اور ان اختلافات کی باتوں سے بھی مسلمانوں کو جلد سے جلد نجات عطا فرمائیے. ہر ایک کو یا اللہ اپنا سچا پکا مومن مسلمان اور مخلص یا اللہ بندہ بنائیے. یا الہ العالمین، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، ہر قسم کے پریشان حالوں کی، ہر قسم کی پریشانیاں جلد سے جلد دور فرما دیجیے. یا الہ العالمین، یا رب کریم، ہر طرح کے یا اللہ آفات سے، حادثات سے، سانحات سے، کفریات سے، شرکیات سے، بلیات سے، واہیات سے، یا اللہ بھٹکنے سے، اور یا اللہ رنجشوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، فتن و فسادوں سے، جنگوں سے، یا اللہ زمینی آسمانی آفات سے، عذابوں سے، سب کو مکمل یا اللہ حفاظت میں رکھیے. یا الہ العالمین، ہمیں بھی، ہمارے اہل و عیال کو، اور ہم سب کی قیامت تک کی یا اللہ آل اولاد اور نسلوں کو پروردگار عالم اپنی عبادت اور بندگی کے لیے، اور یا اللہ اپنے دین کے لیے، دین کے سیکھنے اور سکھانے اور پھیلانے کے لیے قبول فرما لیجیے. یا الہ العالمین، ہم میں سے جس جس کی جو جائز مرادیں ہوں، تمنائیں ہوں، عرضیں، سب پوری فرمائیے. قبولیت کے ان لمحات اور گھڑیوں میں یا اللہ ہمیں پورا پورا اپنا بنا لیجئے، اور اپنی مرضیات کے مطابق یا اللہ ہمیں چلائیے، اور یا اللہ اسی طرح رکھیے جب موت کا وقت ہو، تو یا اللہ اپنی مرضیات کے مطابق ہی یا اللہ ہمیں موت عطا فرمائیے، اور یا اللہ دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی یا الہ العالمین عافیت، سلامتی، رحمتیں اور برکتیں اور عزتیں اور سعادتیں یا اللہ عطا فرمائیے. یا الہ العالمین، یا رب کریم، ہماری دعائیں، التجائیں، درخواست قبول فرما لیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك تسمع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين.